امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنے بیٹے کو یعنی حضرت حماد کو، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے استاد کے نام پر رکھا تھا، امام حماد کے نام پر، ان کو بہت سی نصیحتیں فرمائی تھیں. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ میں نے 5,00,000 احادیث میں سے 5 احادیث منتخب کی ہیں، اگر تم ان پہ عمل کر لو تو پورے دین پر عمل نصیب ہو جائے گا. پانچ لاکھ احادیث میں سے صرف 5 احادیث، اور اس سے ملتا جلتا قول امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 5,00,000 احادیث حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لکھی ہیں، اور ان میں سے 4,800 حدیثوں کو اپنی کتاب میں صحیح ابو داؤد میں جمع کیا ہے، جو سب کے سب یا تو صحیح ہے یا صحیح حدیثوں کے قریب تر ہیں، صحیح کے قریب قریب ہیں. اور ان میں سے خلاصہ وہ 4 حدیثیں ہیں، کوئی ان پہ عمل کر لے تو پورے دین پہ عمل ہو جائے گا. اور پھر یہ فرما کر انہوں نے بھی شروع کی یہ 4 حدیثیں جو اب میں انشاءاللہ عرض کروں گا. شروع کی 4 حدیثیں یہی انہوں نے بھی یہ انتخاب کیا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ. بس فرق یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان شروع کی 4 حدیثیں تو مشترک ہیں، 4 دونوں نے انہی کو انتخاب کیا، اور ایک حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ نقل فرمائی ہے. تو بس ہمارے لیے کام آسان ہے، مختصر راستہ ہے، لاکھوں احادیث میں سے چند احادیث کا انتخاب ہمیں کر کے دیا گیا ہے، بس ہم اس میں عمل کر لیں، عمل ہو جائے گا، پورے دین پر عمل ہو جائے گا. اللہ، تو ان میں سب سے پہلی حدیث تو یہی ہے جو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، انما الاعمال بالنیات. یہ ایک ٹکڑا ہے، پوری حدیث نہیں ہے، کہ تمام جو اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لامرئ ما نوى، اور ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہو. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو، دنیا کی طرف ہو، یا کسی عورت کی طرف نکاح کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی ہو، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. یہ پہلی حدیث ہے کہ تمام اعمال جتنے بھی ہم عمل کرتے ہیں ان کا دار و مدار نیت پر ہے، ہماری نیت کیسی ہے. اور نیت اصل میں نیت مشتق ہے نواد سے، اور نواد کہتے ہیں گٹھلی کو، اور گٹھلی سے وہی کچھ نکلتا ہے، اگر اس کو بویا جائے تو وہی کچھ نکلتا ہے، جس پھل کی وہ گٹھلی ہے اس سے وہی پھل نکلتا ہے، کوئی دوسرا پھل نہیں نکلتا. آم کی گٹھلی ہے تو اس کو بویا جائے تو آم کا پودا نکلتا ہے، جامن کی گٹھلی ہے اس کو بویا جائے تو جامن کا پودا نکلتا ہے، کھجور کی گٹھلی ہے تو اس کو بویا جائے تو کھجور نکلتا ہے، کھجور کا پودا نکلتا ہے اس سے ناریل نہیں نکلتا، آم کی گٹھلی کو بویا جائے تو اس سے کوئی اور پھل نہیں نکلتا، وہی آم ہی نکلتا ہے. بالکل اسی طرح جو نیت کی جائے ویسا ہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے. عمل تو کر رہا ہے نماز کا، نماز پڑھ رہا ہے لیکن نیت کی ہے ریاکاری کی، تو وہ نتیجہ وہی نکلے گا. ساری یہ اٹھک بیٹھک سب سے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ریاکاری لکھا جا رہا ہے، ریاکاری ریاکاری. من صام یرائی فقد اشرف، ومن صلى یرائی فقد اشرف، ومن تصدق یرائی فقد اشرف. جس نے ریاکاری کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، یعنی اللہ کے ساتھ مخلوق کو بھی شریک کر لیا، دکھا رہا ہے ان کو، مخلوق کو دکھا بھی رہا ہے، بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے روزہ رکھا ہے. اور جس نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے ریاکاری کے لیے صدقہ کیا ریاکاری کرتے ہوئے اس نے بھی شرک کیا. اب دیکھیے کتنے بڑے بڑے عمل ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور صدقہ کرنا، بہت بڑے بڑے عمل ہیں شریعت میں، ان کی بہت بڑی حیثیت ہے، بڑا مقام ہے، لیکن نیت کے اوپر معاملہ، سارا نتیجہ نیت کے اوپر مرتب ہوا. اصل میں عمل تو بڑے بڑے ہیں لیکن کیے غلط نیت سے. تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار تو نیتوں پر ہے. تو وہ نماز نہیں ہوئی، وہ ریاکاری ہوئی، وہ صدقہ اتنا بڑا عمل، لیکن وہ صدقہ شمار نہیں ہوگا، ریاکاری شمار ہوگا. روزہ شمار نہیں ہوگا، ریاکاری کا عمل شمار ہوگا. تو جو گٹھلی بوئی تھی وہ ریاکاری نہیں تھی، نماز کی نہیں تھی، ریاکاری کی تھی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ میں دکھا رہا ہوں سب کو، یہ دیکھیں فلاں شخص دیکھ لے. تو وہ گٹھلی وہی ریاکاری کی، وہی اس سے پودا نکلا، وہی نتیجہ نکلا ریاکاری کا. تو نیت مشتق ہے نواد سے. عقل تو تمرات و نفس کو نواد. میں نے کھجور کو کھا لیا اور گٹھلی کو پھینک دیا، یہ مشہور ہے جملہ. تو نواد گٹھلی کو کہتے ہیں، اسی سے نیت نکلا ہے. جیسی نیت ویسا ہی عمل لکھا جائے گا. جو نیت کی ہے بس ویسے ہی اثرات مرتب ہوں گے، وہی ثمرات مرتب ہوں گے، وہی نتیجہ نکلے گا، اگرچہ عمل کیسا ہی نیک کیوں نہ ہو. اسی لیے حدیث ریا میں یہی فرمایا گیا، ایک عالم کو لایا جائے گا، شہید کو لایا جائے گا، سخی کو لایا جائے گا، تینوں سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے اے اللہ ہم آپ کے لیے علم پڑھا، آپ کے لیے قرآن پڑھا، دوسروں کو پڑھایا. اللہ فرمائیں گے نہیں، لیو قولا انکا قارئن فقد قیل، کہا جائے تو تاکہ کہا جائے کہ تو بہت بڑا قاری ہے یا عالم ہے، علامہ ہے، مفتی ہے، تو کہا جا چکا، لوگوں نے تجھے کہہ دیا، تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. سخی کو لایا جائے گا، اس سے بھی پوچھا جائے گا، وہ کہے گا ہر خیر کے مصارف خیر میں میں نے خرچ کیا. اللہ فرمائیں گے نہیں، لیو قولا انکا جواد فقد قیل، یہ کہا جائے کہ تو بہت بڑا سخی ہے، وہ کہا جا چکا، تو نے تو اس لیے کیا تھا، وہ کہا جا چکا، اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. شہید کو لایا جائے گا، وہ بھی کہے گا اے اللہ میں تو آپ کے راستے میں شہید ہوا ہوں، جان دے دی میں نے. لیو قالا انکا جری ان فقط قیل، نہ تو نے اس لیے کی، یہ جو تو نے جان دی وہ اس لیے دی کہ تجھے جری اور بہادر کہا جائے، جرات مند کہا جائے، تو کہا جا چکا، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ کتنے بڑے بڑے عمل ہیں. علم دین ہے، سخاوت ہے، شہادت ہے، لیکن ایک غلط نیت کی وجہ سے سب وہ عمل ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، الٹا جہنم مقدر ہوئی. تو یہ ہے انما الاعمال بالنیات، نیت پر عمل کا دار و مدار ہے. نیت غلط ہے تو وہ عمل ہی غلطی ہے، سراسر غلطی ہے. وَإِنَّمَا لِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ایک روایت ہے وانما لکل امرئ ما نوى، ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہو، جیسے اس نے نیت کی ویسے ہی ملے گا. فمن کانت ہجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ آپ کو معلوم ہوا ہجرت کے وقت میں ایک صحابی نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف، لیکن ان کی نیت یہ تھی کہ وہاں ام قیس ایک عورت تھی اس سے نکاح کر لیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ہجرت میرے اور اللہ اور میرے لیے ہے تو اس کی ہجرت میرے اور اللہ کے لیے ہی ہے، لیکن جس کسی کی ہجرت کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے یا دنیا کی طرف، دنیا کا کوئی کام کر لوں گا فلا کام بھی کر لوں گا، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو حدیث بیان فرمائی اس میں ان صحابی کا نام مہاجر ام قیس بیان فرمایا، یہ مہاجر ام قیس ہیں، ان کا نام نہیں بیان فرمایا پردہ رکھنے کے لیے، ان کی آبرو رکھنے کے لیے اور پردہ رکھنے کے لیے، اور یعنی نام ظاہر نہ کیا، نام ظاہر نہیں کیا ہوتا، مہاجر ام قیس کہا جاتا ہے. اب یہ کون تھے، کون سے صحابی تھے، کسی کو نہیں معلوم. تو فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے دنیا کے لیے ہے، یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. تو یہ وہ پہلی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات. باقی کے جو جملے ہیں وہ اسی کی تفسیر ہے اصل میں، انما الاعمال بالنیات کی. اس حدیث میں جو آگے باتیں بیان فرمائی گئیں وہ دراصل اسی جملے کا تتمہ ہے اور اس کی تشریح ہے. تو یہ تو ایک حدیث ہوئی. اس لیے نیت کے وقت، ہر عمل کے وقت ہم اپنی نیت کو دیکھیں، اور نیت کو ڈٹولنے کا طریقہ یہ ہے کہ محرک عمل دیکھیں. محرک عمل کیا ہے، کیا چیز ہے مجھے اس عمل پر ابھارنے والی، کون سی چیز مجھے اس عمل پر آمادہ کر رہی ہے، ابھار رہی ہے، بس اس کو دیکھیں تو پتہ چلے گا نیت کیا ہے. محرک عمل کیا ہے، عمل پر ابھارنے والی چیز کیا ہے، کون سی چیز ہے جو مجھے اس عمل کرنے پہ مجبور کر رہی ہے، اس عمل کو کرنے پر اکسا رہی ہے، بس یہ دیکھیں، اس سے پتہ چلے گا کہ ہماری نیت کیا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے. اور عمل کے آخر، عمل کے درمیان بھی ٹٹولتے رہے نیت کو، عمل کے بعد میں بھی استغفار کیا جائے، عمل کے بعد استغفار کیا جائے، اس سے عمل پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے. تو یہ طریقہ ہے، ہر عمل کے وقت کوئی بھی ہم عمل کریں اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی تھی، اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ، اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بکا، اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے، آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک کروں، یعنی ریاکاری کروں. وانا اعلم، درا لے کے مجھے پتا ہو کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں. واستغفرک لما لا اعلم، اور درا لے کے مجھے، اور اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے یہ گناہ ہو جائے. تو چاہے میں نے نیت کی اور میں جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں، نہ جانتے ہوئے مجھ سے غلطی ہو جائے تو بھی میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں، اور جانتے بوجھتے مجھ سے غلطی ہو تو بھی میں پناہ چاہتا ہوں. یہ اخلاص کی دعا ہے، نیت کی درستگی کی دعا ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ پہلی حدیث ہے. دوسری روایت، دوسری حدیث، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کے اچھا ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی کو ترک کر دے. آدمی کے اسلام کے اچھا ہونے کی علامت یہ ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لا یعنی کو ترک کر دے. لا یعنی ہر اس کام کو کہتے ہیں جس میں نہ کوئی دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، جائز دنیا ہو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دین کا فائدہ ہو رہا ہو، تو ہر ایسا کام لا یعنی ہے. اب آپ دیکھیں ہم کتنے لا یعنی میں مبتلا ہیں. جب کبھی وہ ہو رہا ہوتا ہے نا کہ میچ وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں تو ٹریفک کم ہو جاتا ہے، مسجد میں نمازی کم ہو جاتے ہیں، یہ لا یعنی نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنے لوگ اس لا یعنی میں مبتلا ہیں، میچ دیکھنے سے اور سننے سے یا کوئی بھی آپ کسی بھی طرح اس میں مشغولی ہو تو اس سے کوئی دنیا کا فائدہ ہوا؟ کوئی میچ دیکھا تو 5,000 روپے کا نفع ہو گیا، ایسا ہوتا ہے کوئی؟ اور دین کا فائدہ تو ہے ہی، تو نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ. اور 5,000 روپے کے جو نفع کی میں مثال دے رہا ہوں، یہ بھی اس صورت میں جب کہ جائز طریقے سے فائدہ ہوا، ناجائز وہ بھی غلط ہے، ناجائز تو ہے ہی غلط ہے. پتہ نہیں کتنے اب تو لا یعنی چیزیں آ گئی. ناول پڑھنا، ڈائجسٹ پڑھنا، کیا ہم نے پورا دین سیکھ لیا؟ بہشتی زیور وغیرہ یہ پڑھ لی، ساری کتابیں پڑھ لی ہم نے اور ضروری مسائل سیکھ لیے جو ہمیں ڈائجسٹ پڑھنے کا موقع مل گیا. ایسے لوگوں کو تو اخبار بھی پڑھنا صحیح نہیں، جن کو موٹا موٹا دین کا علم حاصل نہ ہو تو بھائی تم وہ ضروری کتابوں کا مطالعہ کرو، تمہیں اخبار پڑھنے کا وقت کیسے مل گیا؟ کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارا مسلمان ہونا اللہ کو پسند بھی ہے یا نہیں، سوال یہ ہے. ہم مسلمان ہونا اللہ کو ہمارا مسلمان ہونا پسند بھی ہے یا نہیں، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ ہم کوئی لا یعنی میں مبتلا تو نہیں ہے، فضول کام میں تو مبتلا نہیں ہے. اگر کسی فضول کام میں مبتلا نہیں ہے تو امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ کو ہمارا اسلام پسند ہے. اور اگر لا یعنی میں مبتلا ہیں تو اللہ کو معاف کیجئے گا، اللہ کو ہمارا اسلام پسند نہیں ہے، اس کا مطلب تبھی تو ہم ان چیزوں میں مبتلا ہیں. بلا ضرورت اخبار پڑھنا، ڈائجسٹ پڑھنا، ایس ایم ایس کیے جا رہے ہیں، کٹا کٹ انگلیاں چل رہی ہیں اور کوئی ضرورت نہیں اس ایس ایم ایس کی، ضرورت بھی نہیں ہوا، ایسے ہی بس کر رہے ہیں، تو یہ تو وقت ضائع کرنا ہوا. ایسے یہ تمام فضول لا یعنی کام ہیں. اور یہ ہمارے اسلام کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ بنا دیتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہو. یہ بھی لا یعنی کہ آدمی اللہ کی نافرمانی میں لگ جائے، لا یعنی میں مبتلا نہ ہو، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، دنیا کا بھی جائز فائدہ کوئی نہ ہو رہا ہو، تو سب وہ ہر وہ کام لا یعنی ہے. تو یہ دوسری حدیث ہے، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کے حسن، اسلام کا حسن یہ ہے، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی کو ترک کر دے. یا دوسرے تعبیر میں یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ہاں کسی آدمی کے پسندیدہ مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی میں مبتلا نہ ہو. اللہ کا پسندیدہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو لا یعنی میں مبتلا نہ ہو، اور ہو جائے اگر کبھی ہو جائے غلطی ہو جائے تو جلدی سے اللہ سے توبہ اور استغفار کریں. تو یہ دوسری حدیث ہے, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. تیسری حدیث جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی بھی شخص مکمل کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے, تب وہ کامل مسلمان ہوگا, ورنہ عام مسلمان رہے گا. جیسے عام مسلمان ہے ویسے ہی رہے گا. تو دنیا کے اندر ہم تو نہیں چاہتے کہ ہم عام آدمی رہیں, ہمارا شمار تو خاص لوگوں میں ہونا چاہیے. گاڑی ہو تو وہ بھی اچھی ہو, لباس ہو تو بھی اچھا ہو, رہائش ہو تو اچھی ہو, کاروبار ہو وہ بھی بڑا کاروبار ہو. ہر چیز میں اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے, دین میں کاہے کو اتنا سست ہے. تو اعلیٰ درجہ بڑھیا, جس کو ہمارے دادا شیخ فرماتے تھے حضرت مولانا شام راول صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہ گاڑی بڑھیا ہو, سواری بڑھیا ہو, مکان بڑھیا ہو, لباس بڑھیا ہو, نماز بڑھیا ہو یا نہ ہو, سورہ فاتحہ بڑھیا ہو یا نہ ہو, تو لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی بھی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا, کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب آپ دیکھ لیں, ہم اس حدیث پر ہمارا کتنا عمل ہے. کوئی چیز استعمال کی, وہ اس جگہ کی اس کی اس چیز کی جگہ مقرر تھی اور اس کو کئی لوگ استعمال کرتے ہیں فرض کر لیجیے, اور اس کی جگہ بھی مقرر ہے. ہم نے اس کو استعمال کر کے وہیں چھوڑ دیا جہاں استعمال نہیں تھی. یہ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں, دوسرا آیا اس کو تکلیف ہوئی وہ ڈھونڈتا پھرا, ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں. جب بھی مجھے اس چیز کی ضرورت پڑے وہیں ملنی چاہیے جو اس کی جگہ ہے, مجھے کوئی تکلیف نہ ہو. لیکن ہم نے دوسرے کا خیال نہیں کیا اور وہاں استعمال جہاں استعمال کی وہیں چھوڑ دیا اس کو. تو یہ کہاں اس روایت پہ عمل ہوا, لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. راستے میں تھوک پھینک دیا, یہ جو وضو خانے اس میں دیکھتا ہوں عام طور پہ نسوار بلغم تھکا ہوا تھا, ایک آدمی گیا اور اس کو تکلیف ہوئی. اب یہ وضو خانہ سب کے استعمال میں آتا ہے. آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں, اپنے لیے تو ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہر چیز مجھے پاک صاف ملے, بالکل صاف ستھری ملے, کوئی چیز ایسی نہ ہو جس سے کراہت ہو. لیکن ہم نے خود یہ کام کیا اور بلغم تھوک دیا یا پان کی پیک تھوک دی اور اس کو صاف نہیں کیا, بعد میں آنے والے کو تکلیف ہوئی. بیت الخلاء میں گئے, نجاست اچھی طرح صاف نہیں کی, نجاست کو دھویا نہیں, اچھی طرح صاف نہیں کیا, بعد میں جو آیا اس کو تکلیف. بیت الخلاء سب کے استعمال میں آتا ہے, کوئی ایک آدمی تھوڑی استعمال کرتا ہے اس کو. اب اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے کہ بھائی میں جب جاؤں بیت الخلاء میں تو بالکل پاک بالکل صاف ستھرا بیت الخلاء ملنا چاہیے, اس میں نجاست نہ ہو. لیکن دوسروں کے لیے سازی, دوسروں کے ساتھ یہ کیا, تو کام کامل ایمان والے ہوئے. کھانا کھا رہے ہیں, یہ جو کہا جاتا ہے نا کھانے میں برکت اس وقت ہوتی ہے جب وہ جب جتنے زیادہ آدمی ہوں اتنی برکت ہوتی ہے, یہ بالکل صحیح ہے یہ بات. لیکن ایک قید کے ساتھ ہے کہ جب ہر آدمی نے یہ سوچ رکھا ہو کہ میرا بھائی مجھ سے بہتر کھا لے, چاہے مجھے نہ ملے کھانے کو, میرا بھائی مجھ سے بہتر کھا لے, اس وقت تو کھانے میں برکت ہوگی. اگر ہر ایک نے بہت زیادہ کھانے والے ہیں اور سب نے یہ سوچا ہوا میرا بھائی مجھ سے بہتر کھا لے, اور اگر یہ سوچ رکھا ہے یہ بوٹی تو مجھے ملنی چاہیے, اس کو ملے نہ ملے, اور فلاں چیز تو مجھے ملنی چاہیے اس کو ملے نہ ملے, یہ والی چیز مجھے مل جائے, تو سب نے یہی سوچا ہوا ہے تو وہ کھانا ساری برکت اٹھ جائے گی, بہت جلدی کھانا ختم ہو جائے توقع سے بھی پہلے. تو یہ جو جتنے لوگ کھانے والے زیادہ ہوں تو ان میں برکت ہوتی ہے, یہ ایک قید کے ساتھ ہے کہ سب نے یہ سوچ رکھا ہو کہ میرا بھائی مجھ سے افضل کھائے, بہتر کھائے, مجھے چاہے معمولی درجے میں کھانے کو ملے کوئی بات نہیں, اس وقت برکت ہوگی. اور اگر سب نے یہ سوچ رکھا ہے نہیں جی مجھے اچھا ملنا چاہیے, چاہے اس کو ملے نہ ملے یا معمولی درجے کا ملے, مجھے تو اچھا کھانا ملنا چاہیے, تو اس برکت اٹھ جائے گی. اب وہاں ایک صاحب نے بتایا, مجھے میں تو نہیں تھا اس وقت حج کے موقع پر, ایک صاحب نے بتایا کہ وہ کمرہ چند لوگوں کے استعمال میں تھا, چار پانچ آدمی ایک کمرے میں رہتے ہیں, وہاں ایسے ہی ہوتا ہے, اس سے بھی زیادہ بعض اوقات رہتے ہیں. تو ایک صاحب نے داخل ہوتے ہی اعلان کیا کہ یہ ایئر کنڈیشن کے پاس جو جگہ ہے یہ میری ہے, اعلان کر کے ابھی میری ہے, کوئی یہاں پہ اپنا بستر وستر نہیں, فوراً کمرے میں داخل ہوتے ہیں. بھائی یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے کہ میں کہیں پہ بھی مجھے جگہ مل جائے, بس میرے بھائیوں کو مجھ سے اچھی جگہ مل جائے, مجھے تو کہیں بھی, میں تو کہیں بھی پڑھ کے سو جاؤں گا, حج کا سفر ہی اس کا ہے, مجاہدے کا ہے, میں کر لوں گا, چند دن کی بات ہے. یہ نہیں سوچا بلکہ اعلان کر دیا کہ یہ میری جگہ ہے بھائی, کوئی یہاں پہ بستر نہ ڈالے اپنا. تو یہ کیا, یہ تو اس حدیث پر تو عمل نہیں ہوا کہ تم پکے ایمان والے اس وقت تک ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اس حدیث پر عمل اس وقت ہوگا جب ہم ہر وقت جہاں مخلوق سے واسطہ پڑتا ہو ہم اس وقت یہ سوچیں کہ بھائی یہ ہم سے بہتر جگہ پر یہ رہ لیں, ہم سے بہتر کھانا یہ کھا لیں, ہم سے بہتر ان کو مل جائے, ہم گزارا کر لیں گے انشاءاللہ, بس ہمیں جیسا بھی مل جائے ہم گزارا کر لیں گے. اس وقت اس حدیث پر عمل ہوا اور آپ پکے ایمان والے بنے. وہ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے مجھ سے تعلق قائم کیا اصلاحی, اور وہ مجھے لکھتا رہا کہ حضرت بد نظری نہیں جاتی, میں نے اس کو جواب لکھے, اس کا جواب آتا تھا کوئی فائدہ نہیں ہوا, کوئی فائدہ نہیں ہوا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایک دن حضرت نے فرمایا میں نے اللہ سے مانگا کہ اللہ یہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, آپ ہی سجا دیجئے میں اس کو کیا لکھوں, کیا جواب لکھوں. تو اللہ نے فوراً, حضرت نے فرمایا فوراً اللہ نے دل میں ڈالی یہ بات کہ یہ جس قوم سے تعلق رکھتا ہے یہ شخص, اس قوم میں غیرت بہت ہے, اس قوم میں غیرت بہت, بعض قومیں ہوتی ہیں جن میں غیرت ہوتی ہے, غیرت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے, تو اس شخص کا تعلق بھی اسی قوم سے تھا. تو حضرت نے, اللہ نے دل میں ڈالی بات, تو حضرت نے فرمایا میں نے فوراً یہ جواب لکھا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کو, بہو کو, بہن کو, بیٹی کو کوئی غلط نگاہ سے دیکھے, ہرگز نہیں چاہتے, تو تم جس کو دیکھ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے یا بہو ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے, جب تم نہیں چاہتے اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے تو تم دوسرے کے لیے کیسے پسند کر رہے ہو یہ بات کو, تم جب تم نہیں چاہتے کہ تمہاری ماں, بہو, بہن, بیٹی وغیرہ کو کوئی غلط نگاہ سے دیکھے, تو تم جس کو دیکھ رہے ہو غلط نگاہ سے, بد نظری کر رہے ہو, وہ بھی تو کسی کی ماں ہے, بہو ہے, بہن ہے یا بیٹی ہے یا کوئی رشتہ دار ہے, تو تم اپنے لیے جو پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کے لیے کیسے پسند کر رہے ہو. بس یہ جواب لکھنا تھا, اس کی اصلاح ہو گئی, اس کا جواب آیا حضرت یہ مرض زیادہ رہا الحمدللہ قابو میں آ گیا, نگاہ کا مرض قابو میں آ گیا الحمدللہ. تو یہ گناہ بھی جو ہم جو جن گناہوں کا تعلق مخلوق سے ہے, یہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ کیا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ کوئی ہماری, ہم چاہتے ہیں کوئی ہماری غیبت نہ کرے, وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, جو ہمارا ذکر کرے اچھی طرح کرے, ہم دوسروں کے ساتھ بھی یہ کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. تو ہرگز ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے اس وقت تک. لا یؤمن احدکم, تم میں سے ایک بھی, تم میں سے ایک بھی پکا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. جب اس میں یہ صفت آ جائے گی تب وہ کامل ایمان والا بنے گا. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود سوچیں کہ مجھے کیا پسند ہے, کیا چیز وہ میں پسند کرتا ہوں, بس اس چیز کی قربانی اپنے بھائی کے لیے دے دیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, ہرگز تم نیکی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ان چیزوں کو خرچ نہ کرو جن کو تم پسند کرتے ہو. خرچ کہاں پہ کرو گے؟ مخلوق پر ہی کرو گے. ان اپنی محبوب چیزوں کو تم خرچ کر دو تب کہیں جا کے تم بر کو, نیکی کو پہنچ سکتے ہو, ورنہ نیکی کی گرد کو نہیں. اس کا با محاورہ ترجمہ کیا جانا اس آیت کا تو یہ ہوگا کہ تم نیکی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جن چیزوں سے تم محبت رکھتے ہو. یعنی اپنے لیے ان چیزوں کو پسند کرتے ہو تو اپنے بھائیوں پر ان کو خرچ کرو, دو ان کو, تب تم کچھ نیکی کی گرد کو پہنچ جاؤ گے. یہ ہے تیسری حدیث کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کوئی تم میں سے ایک بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. بس ہم خود سوچیں کیا ہمیں پسند ہے, پھر وہ پسند جو ہمارے ذہن میں آئے کہ ہاں جی ہمیں یہ چیز پسند, اس چیز کو ہم قربان کریں اپنے بھائیوں کے لیے, دے دیں جہاں ضرورت پڑے, جب ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنے بھائی کو دے دیں, اس کی ضرورت کا خیال رکھیں, اس کو اپنے اوپر ترجیح دیں. یہی چیز تو پسند فرمائی گئی, یوم سے ہونا اعلی انفسین ولو کان بہم خصاصہ, اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر, حالانکہ خود ضرورت مند ہیں لیکن اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ایک صحابی حاضر ہوئے کہ میں بھوکا ہوں, مجھے قیام کی طعام کی ضرورت ہے. حضور نے فرمایا کون ہے جو ان کو لے کر جائے اپنے ساتھ, ایک رات کا مہمان بنائے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا میں تیار ہوں, لے گئے, آپ نے ان کے ساتھ کر دیا. وہ گھر پہنچے تو بیوی سے پتہ کیا, اہلیہ سے اپنی پتہ کیا, کیا ہے بھائی کتنا کھانا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی اتنا ہے کہ بس ضرورت کے لیے کافی ہو جائے میری آپ کی. فرمایا بچوں کو تو سلا دیے, مہمان آئے بچوں کو سلا دو کسی طرح, اور ہم لوگ ایسا کریں گے کہ جب کھانے کے لیے بیٹھیں تو تم چراغ بجھا دینا, کھانا اتنا تھا نہیں, چراغ بجھا دینا کسی بہانے سے, پھر ہم کھانے کی آواز نکالتے رہیں گے گویا ہم کھا رہے ہیں, تو اس طرح مہمان پورا کھا لیں گے. یہ انہوں نے ایک ترکیب سوچ لی اور انہوں نے ایسے ہی کیا. ان کی اہلیہ نے چراغ بجھا دیا بہانے سے, اور وہ ظاہر یہ دونوں میاں بیوی یہ کرتے رہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں, اور انہوں نے پورا سحر ہو کے کھانا کھایا, اندھیرا ہو گیا تھا, پورا سحر ہو کے کھانا کھایا. اس پر یہ آیت اتری یکثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. تو حضور نے صبح کے وقت فرمایا رات کو تمہارا رات کا عمل اللہ کو بہت پسند آیا, رات کا عمل اللہ کو بہت پسند آیا. تو لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, جب ہمیں بھوک لگ رہی ہے تو ہم کیا پسند کرتے ہیں؟ بھوک پیٹ بھر کے سحر ہو کے کھانا کھائیں. تو صحابہ نے یہی سحر ہو کے کھانا کھانا اپنے بھائی کے لیے قربان کر دیا, خود بھوکے رہے. یہ ہے کامل ایمان کی علامت. اور چوتھی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین والحرام بین, اللہ تعالی نے حلال کو بھی کھول کے واضح فرما دیا یہ چیزیں حلال ہیں, والحرام بین, حرام چیزوں کو بھی کھول کر واضح فرما دیا. وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَحَات، اور ان دونوں کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، شبہ والی چیزیں ہیں.
لا يعلمون كثير من الناس،
ان چیزوں کو بہت سے لوگ نہیں جانتے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه، تو ان مشتبہ چیزوں سے جو بچ گیا، ان حلال اور حرام کے درمیانی چیزیں جو مشتبہ ہیں، شبہ میں ڈالنے والی ہیں، ان سے جو بچ گیا اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، دین کی بھی حفاظت کر لی اور اپنی آبرو کی بھی حفاظت کر لی. ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو ان شبہات میں پڑ گیا، ان درمیانی چیزوں میں پڑ گیا، وہ حرام میں پڑ جائے گا، حرام میں مبتلا ہو کر رہے گا. پھر آپ نے فرمایا، پھر یہ مشتبہ چیزوں کی وضاحت فرمائی آگے کے کلمات میں، یہ کیا ہیں شبہ میں ڈالنے والی چیزیں، مشتبہ چیزیں، حلال اور حرام کے درمیان چیزیں کیا ہیں. وبینہما مشتبہات سے کیا مراد ہے، حلال اور حرام کے درمیان مشتبہات سے کیا مراد ہے. فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کراع یرعى حول الحمار، کراع یرعى حول الحمار یوشک ان یقع فی، کہ جس طرح کوئی چرواہا ہو وہ اپنے ریوڑ کو لے کر ایسی جگہ چلا جائے جہاں پر باڑ ڈال دی جاتی ہے، باڑ ڈالی جاتی ہے، کانٹوں کی باڑ ڈال دی جاتی ہے، وہ باہر کی طرف ہوتی ہے، اندر نہیں ہوتی، جہاں سے اصل باغ شروع ہوتا ہے وہاں نہیں بلکہ اس کے باہر باہر ہوتی ہے. تو یہ مشتبہ جگہ ہے، جو اس جگہ پہ آ گیا، اس جگہ پر اس کا ریوڑ، اس کے جانور کا خطرہ یہی ہے کہ وہ اس کے دوسرے کے کھیت میں گھس جائیں گے. تو فرمایا اگر کوئی چرواہا اپنے ریوڑ کو لے کر ایسی جگہ چلا جائے جہاں پر ممنوع جگہ ہو کہ بھائی یہاں سے آگے نہ آنا ورنہ یہ جانور تمہارا ہماری کھیتی کو خراب کر دے گا، یوں شکوائیں یا بازی، کوئی اگر چرواہا لے کر چلا گیا ایسی جگہ پر، بس قریب ہے کہ اس میں وہ اس کا جو ریوڑ ہے اس کھیتی کو برباد کر دے گا. یہ فرما کر آپ نے فرمایا الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، دیکھو یاد رکھو ہر بادشاہ کی ایک منع کی ہوئی حدود ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں جو فوجی علاقے ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے ممنوع علاقہ، وہاں پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے ممنوع علاقہ، حالانکہ وہ ممنوع علاقہ ابھی شروع نہیں، اصل علاقہ ابھی شروع نہیں ہوا، وہ تو بہت آگے جا کر ہوتا ہے، لیکن حدود متعین کر دی جاتی ہیں، بس یہاں سے آگے مت آنا. اسی طرح وہ سرحدوں پر اگر آپ چلے جائیں، ہمارا جانا ہوا وہاں ہندوستان کے بارڈر تک، تو وہ اس میں وہ نو مینز لینڈ ہوتی ہے، وہ نہ پاکستان کا علاقہ ہے نہ ہندوستان کا ہے، دونوں ملکوں کے درمیان سرحدیں دور دور ہیں، بیچ میں ایک علاقہ ہوتا ہے جس کو نو مینز لینڈ کہا جاتا ہے، جو کسی کی نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص اس نو مینز لینڈ میں چلا گیا تو بس دونوں طرف سے فائرنگ کا امکان ہے، بلا اجازت چلا گیا تو دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہو جائے گی، اس کا خطرہ ہے کہ دونوں طرف سے مارا جائے گا، یا کسی ایک طرف سے فائرنگ ہو جائے اسے مارا جائے. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھو ہر بادشاہ کی منع کی ہوئی حدود ہوتی ہے، اللہ وإن لكل ملك حما وإن حما الله محارمه، اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ کی متعین کردہ حدود وہ ہیں جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، دیکھو ان کے قریب مت جانا. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہیں. دیکھو حدود تو دور کی بات ہے کہ تم حدود کو سے تجاوز کر جاؤ، ان کے قریب بھی مت آنا، کیونکہ جو قریب چلا گیا وہ بچ نہیں سکتا. تو فرمایا ہر بادشاہ کی یا ہر ملک کی کچھ ممنوع حدود ہوتی ہیں, اور اللہ کی ممنوع حدود اللہ کے حرام کیے ہوئے, اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ ہیں, اور جن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا دل کا حدود اللہ فلا تقربوا, دیکھو یہ اللہ کی حدود ہیں ان کے قریب بھی مت آنا. تو یہ ہے مشتبہات, یعنی مشتبہات وہ چیزیں جو اللہ کی حرام کی ہوئی ہیں اور ان کے قریب چلا جائے آدمی بس. اور اکثر لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ارے یہ تھوڑی گناہ سے منع کیا گیا ہے نا, گناہ کے قریب جانے میں کیا حرج ہے, اگر ہم قریب سے گزر رہے ہیں تو کیا ہو گیا. اکثر لوگ لا یعلمون کثیر من الناس, بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے اور یہی سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو قریب سے جا رہے ہیں. مثلا کسی جگہ سے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں بے پردہ عورتیں ہیں, بے پردہ بے محابہ وہ پھر رہی ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں ہم تو اس کے قریب سے گزر رہے ہیں. اس میں اس حدیث کے مطابق اس کا طریقہ وہاں سے گزرنے کا یہ ہے کہ دور سے گزرے, چاہے لمبا راستہ طے کرنا پڑے مگر وہاں سے نہ جائیں. اور ہم یہ سوچیں کہ نہیں جی ہم تو ہے ٹھیک ہے, وہ اس جگہ ہے بے محابہ عورتیں بے پردہ عورتیں فلاں جگہ پر ہیں, ہم وہاں تھوڑی جا رہے ہیں, ہم تو اس کے قریب سے گزر رہے ہیں, تو کوئی عرض نہیں. جو ادھر جائے گا اس کے مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے, اور طریقہ اس کا یہی ہے کہ دور سے گزرے آدمی, چاہے لمبا راستہ طے کرنا پڑے, کچھ وقت لگ جائے یا کچھ تھکن ہو جائے, تھک جائے اللہ کے لیے تھکیں گے وہ, کچھ لمبا کچھ زیادہ وقت طویل وقت لگ جائے کوئی بات نہیں, لیکن طویل راستہ طے کر کے جائیں, وہاں سے نہ جائیں جہاں آپ کے مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے ورغلایا تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جگہ پہ نہیں رکے رہے, حالانکہ نبی تھے, بھاگے ہیں وہاں سے, دور بھاگے ہیں. بھائی جب نبی کو اپنے اوپر اعتبار نہیں ہے اپنے نفس پر, تو ہم کیوں اعتبار کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو قریب سے جا رہے ہیں, کوئی وہ تھوڑی کر رہے ہیں, وہاں سے تھوڑی گزر رہے ہیں کوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کی مدد کی, پانی بھر کے دیا ان کو, اور پھر انہوں نے جا کے بتایا اپنے والد کو یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو, انہوں نے بلوا بھیجا کے بلا کے لاؤ اس نوجوان کو. تو ایک لڑکی بلانے آئی ان کی, تو فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء, شرماتی ہوئی بلانے آئی کہ ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں, حضرت شعیب علیہ السلام تھے والد ان کے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی سے کیا فرمایا, جو بعد میں شادی بھی ہوئی اسی سے, وہ فرمایا پیچھے پیچھے رہو, پیچھے سے بتاؤ, آگے مت چلو, میرے پیچھے رہ کر بتاؤ کہ اب کہاں مڑنا ہے, اب کہاں جانا ہے, سیدھے ہاتھ پہ جانا ہے الٹے ہاتھ پہ مڑنا ہے, کیا کرنا ہے, پیچھے رہ کر بتاؤ, آگے نہیں, ورنہ پتا بتانے والا تو آگے چلتا ہے کہ آئیے ادھر سے آئیے ادھر سے آئیے. دیکھیے یہ احتیاط تھی. مشتبہ امور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بچ رہے ہیں کہ آگے نہیں رکھا, پیچھے, فرمایا میرے پیچھے رہو, پیچھے سے بتاؤ. حضور نے فرمایا اس بات کو کثیر لوگ نہیں جانتے, اکثر لوگ نہیں جانتے, اور جو چونکہ نہیں جانتے اس لیے مبتلا ہوتے ہیں کہ ان مشتبہ چیزوں میں نہ, یعنی جو منع کی ہوئی حدود ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ, قریب بھی. مجھے یاد ہے اچھی طرح جب ہماری حاضری ہوتی تھی حرم شریف میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ, کئی اسفار ہوئے الحمدللہ الحمدللہ, محض اللہ کے فضل و کرم سے کئی اسفار ہوئے حرم شریف کے, اور ان اسفار میں بیسیوں دفعہ حضرت والا کے ساتھ حرم شریف حاضر ہوئے, قیام گاہ سے بار بار حرم آنا جانا. اس میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے جو ہمیں سکھایا, جو قیمتی بات سکھائی, وہ اپنی باقی تو اور باتیں بھی بہت قیمتی تھیں, حضرت والا رحمت اللہ علیہ ہمیں لے کر اوپر پہلی منزل پر بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے دیکھو نیچے مت بیٹھو, یعنی مطاف کے پاس بیٹھ جاؤ, طواف والوں کی جگہ چھوڑ کر سامنے بیٹھ جاؤ, یہ بیٹھنا جائز تو ہے لیکن جب آپ بیٹھیں گے اور بیت اللہ کو وہیں سے قریب سے بیٹھ کے دیکھیں گے تو نہ جانے کتنی عورتیں آپ کے سامنے سے گزریں گی بے پردہ جن کا چہرہ کھلا ہوا اور نامحرم اور آپ کے سامنے سے گزر گئی. سینکڑوں ہزاروں عورتیں, بلکہ آج کل تو رش کا زمانہ ہے, ہزاروں عورتیں آپ گزر جائیں گی آپ کی نگاہوں سے. اور کتنی دفعہ بد نظری ہوئی. تو یہ ہے وہ امور مشتبہ. کہنے ہم تو سامنے بیٹھ رہے ہیں, کیا ہم کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہیں, بد نظری تھوڑی کر رہے ہیں. بد نظری کرنا گناہ ہے نا, ہم تو بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. وہ اللہ کے بندے, حضور نے فرمایا بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے, اس راز کو نہیں سمجھتے کہ قریب بھی جائیں گے تو بس مبتلا ہو جائیں گے. اس راز کو نہیں جانتے بہت سے لوگ, لہذا وہ قریب چلے جاتے اور مبتلا ہو جاتے. تو پہلی منزل پر حضرت لے کے بیٹھتے تھے ہم لوگوں کو, پھر بیت اللہ کو دیکھتے تھے. ایک دفعہ بارش ہو گئی تو بارش میں ایک منظر ہی عجیب تھا, عجیب منظر تھا. ایسا لگ رہا تھا واقعی جیسے رحمت, بارش نہیں ٹپک رہی, رحمت ٹپک رہی ہے, رحمت نازل ہو رہی ہے. تو وہ اوپر سے یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ, بیت اللہ تو بالکل صاف واضح نظر آتا تھا, اور جو لوگ ہوتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے نظر آتے تھے, تو بد نظری کا احتمال ہی نہیں رہتا تھا. یہ چیز حضرت نے, جو ایک بہت قیمتی بات ہے جو حضرت نے سکھائی. اور باتیں بھی بہت ساری ہیں جو میں عرض کرتا رہتا ہوں, لیکن یہ اس میں سے ایک بات بہت اہم ہے, اور یہ وہی اس کا تعلق اسی سے ہے کہ حلال اور حرام کے درمیان بعض امور مشتبہات ہیں, بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے, ان کو اللہ والے جانتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہاں یہ مت کرنا, اس طرح کرو, یہ احتیاط کرو تاکہ تم فلا گناہ سے بچ جاؤ. اور اس کی مثال دی کہ جیسے کوئی اگر چرواہا ممنوع حدود میں اپنے ریوڑ کو لے کر پہنچ جائے تو پھر وہ اپنے جانوروں کو روک نہیں سکتا, وہ بکری کو, بیل کو, گائے کو کہاں تک روکے گا پکڑ پکڑ. وہ تو ان کو سبزہ نظر آ گیا تو اب تو بڑھیں گے وہ آگے, کہاں تک روکے گا اور کس کس کو روکے گا. فرمایا کہ کراعین یرعى حول الحما یوشک ان یقع فی. بس جو چرواہا ممنوع حدود کے پاس اپنے ریوڑ کو چرائے گا, اس کے ریوڑ کے اس میں ممنوع حدود کے اندر داخل ہونے کا بس یہ گویا بہت زیادہ امکان ہے, نہیں روک سکے گا. بالکل ایسے ہی جیسے یہ ہمارا معاملہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ تھوڑی کر رہے ہیں, اور یہ کہتے کہتے ہم گناہ کے قریب ہو جاتے ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں. ہم کوئی انٹرنیٹ غلط تھوڑی استعمال کریں گے, ہم تو کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں, ہم تو لاؤ خبریں دیکھ لیتے ہیں, کچھ دیکھ لیتے ہیں, کوئی کام کی چیز وہ شیطان نے یاد دلا دی اور پھر وہ مبتلا ہو گئے کہ لاؤ گندی چیزیں بھی دیکھ لیں, تو آپ تو ہو گئے مبتلا. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو بعض لوگوں کا شعبہ ہی ایسا ہے, ان کا یعنی مشغولیت ایسی ہے کہ وہ ان کا انٹرنیٹ استعمال کرنا ضروری ہے, تو ان کے لیے طریقہ یہی ہے کہ وہ تنہائی میں استعمال نہ کریں, جہاں ان کے گھر والے اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں استعمال کریں, اور جب تک وہ جب گھر والے نہ ہوں ہمت کر کے استعمال ہی نہ کریں. چاہے شیطان لاکھ کہہ دیں, آپ خبریں پڑھیں, صرف اخبار پڑھ لیجیے گا, صرف یہ کام فلاں چیز کام کی ہے وہ دیکھ لیجیے, یہ سب اس کو شیطان کی چال سمجھیں. اب گھر والے اس وقت نہیں ہیں, آپ ہرگز استعمال نہ کریں. اور اگر شیطان بہت زیادہ ورغلا رہا ہو تو آپ گھر سے باہر نکل جائیں, نیک دوستوں میں چلے جائیں, مسجد میں چلے جائیں, کچھ قرآن کچھ سپارہ وغیرہ پڑھ لیں, جب تک گھر والے واپس آئیں, جب گھر والے آ جائیں پھر آپ کھولیے اس کو. ورنہ یاد رکھیں, یاد رکھیں, مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہے. حضور فرماتے ہیں اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے اور مبتلا ہوتے ہیں. ہمت کر کے بالکل تنہائی میں استعمال نہ کریں. اور جن لوگوں کے پاس موبائل ایسے ہیں, موبائل بھی وہ ایسے موبائل گھر میں رکھیں اور گھر والوں کے سامنے استعمال کریں انٹرنیٹ والے موبائل, اور عام استعمال کے لیے سادہ موبائل رکھیں. جب انٹرنیٹ کا معاملہ ہو آپ گھر والوں کے سامنے جا کر اس کو استعمال کر لیں, جو کچھ ان کو انٹرنیٹ پہ دیکھنا ہو, اور یہ بھی اس وقت جبکہ ضروری چیز ہو. ضرورت ہی نہیں ہے کسی آدمی کو تو بلا ضرورت لینا ہی نہیں چاہیے انٹرنیٹ, کیوں لیا بھائی, کوئی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, بلا ضرورت استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے. ورنہ شیطان آپ کو ایسے ایسے راستے سے مار کھلائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ پہلے آپ سے ہرگز یہ نہیں کہے گا کہ پہلے آپ پہلے بھی گندی چیزیں دیکھنی شروع کر دیں, اس نیت سے نہیں بٹھائے گا. وہ کہے گا فلاں چیز ہے کام کی ہے, وہ فلاں کام یاد دلائے گا, فلاں چیز یاد دلائے گا, اس وہ دیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں, پھر وہ کہے گا یہ بھی دیکھ لو, اور آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. تو فرمایا الا وان حم الله محارم, اللہ کی منع کی ہوئی چیزیں, اللہ کی جو چراگاہ ہے وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں, اس چراگاہ کے قریب مت جانا, دوسرے کی چراگاہ کے قریب مت جاؤ, ورنہ تمہارے جانور اس میں داخل ہو گئے تو پھر اس کے ڈنڈے برسائے, وہ ڈنڈے برسائے گا تمہارے جانوروں پر. ایسا ہی ہوتا ہے گاؤں دیہات میں. تو یہ نفس کے جانور کو بھی ہم قریب نہ لے کے جائیں اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کے, ورنہ یہ مبتلا ہو جائے گا. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کی, دیکھو یہ اللہ کی حدود ہے, ان کے قریب بھی مت آنا. مطلب یہی ہے کہ قریب آنے والا مبتلا ہو جاتا ہے, بچ نہیں سکتا, اور آج کل کے دور میں تو اس کا بچنا قریب قریب ناممکن ہے. اور آگے فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً, اور یاد رکھو یہ بھی اسی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ یاد رکھو کہ جسم میں ایک ہمارے جسم میں ایک گوشت کا لوتڑا ہے. اذا صلح صلح الجسد كله, اگر وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے. واذا فسدت, اگر یہ خراب ہو جائے, فسد الجسد كله, تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وهي القلب, اور یہ خوب سن لو, وہ گوشت کا لوتڑا دل ہے, یہ اگر خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے, اور اگر یہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے. اصل معاملہ دل کا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, یہ آنکھیں نابینا نہیں ہوتی, دل نابینا ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. مثلا اس کی ایک مثال بتاتا ہوں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی جالی پی رہے اور عورتوں سے احتیاط نہیں کرتا, پردہ نہیں کرتا, لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, نامحرم سے پردہ ضروری ہے مگر وہ پردہ نہیں کرتا, پھر بھی ان کا اعتقاد ختم نہیں ہوتا اس سے, پھر بھی اعتقاد ان کا جاری رہتا ہے. تو اصل میں یہ آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں, آنکھیں تو نابینا نہیں ہیں, دل نابینا ہو گئے, جبھی تو ان کا اعتقاد, سب کچھ غلط چیز دیکھنے کے باوجود بھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بے پردگی, بے پردہ عورتوں سے ملتا ہے, بیچ میں درمیان میں حجاب نہیں ہوتا. حضور کی عورتوں سے, حضور کی بیویوں سے تو صحابہ کو فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, اے صحابہ اگر تم ہمارے نبی کی بیویوں سے کچھ کام پڑ جائے تو بے شک کچھ ضروری کام ہو تو ان سے بات کر لو, مگر بیچ میں پردہ ہونا چاہیے, تمہارے اور ان کے بیچ میں پردہ ہونا چاہیے. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم, یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی ہے. اس میں تو نبی کی عورتوں ہیں اور بیویاں, کوئی خیال لا سکتا ہے اپنے شاگرد, اپنے استاد کی بیوی کے بارے میں کوئی شاگرد غلط خیال لا سکتا ہے, اپنے شیخ کی بیوی کے بارے میں کوئی مرید غلط خیال لا سکتا ہے؟ تو نبی کی بیویوں کے بارے میں صحابہ کیسے غلط خیال لا سکتے تھے؟ پھر بھی فرمایا نہیں, احتیاط کرو, پردہ بیچ میں ہونا چاہیے. تو وہاں تو پردہ ہے, بیچ میں پردہ رکھوایا جا رہا ہے, اور یہاں کوئی پردہ نہیں ہے. تو آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں کہ غلط کام ہو رہا ہے مگر وہ پھر بھی اعتماد ختم نہیں ہوتا. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آنکھیں نابینا نہیں ہیں, آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں, دل نابینا ہو گیا. اب دل نابینا ہو گیا تو اب کیا کر سکتا ہے آدمی؟ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اس کو. یا دل خراب ہو گیا تو سارے اعضا سے گناہ ہی گناہ ہوں گے. دل میں اگر خرابی آ گئی تو سارے اعضا, ہاتھ بھی غلط استعمال ہوں گے, کان بھی غلط استعمال ہوں گے, زبان بھی غلط استعمال ہوگی, آنکھیں بھی غلط استعمال ہوں گی, کیونکہ دل خراب ہے. تو یہ چوتھی حدیث ہے. یہ چار احادیث تو امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے بھی انہی کو ان کی تخریج فرمائی کہ یہ چار احادیث پہ جو عمل کر لے اس کو انشاءاللہ پورا دین اس کے لیے آسان ہوگا، پورا دین پر عمل نصیب ہو جائے گا. پانچویں حدیث اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دونوں کے نزدیک یہ چاروں حدیثیں مشترک ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے پانچویں حدیث ایک اور فرمائی ہے اور وہ یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یہ پانچویں حدیث ہے کہ زبان سے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، زبان سے اور ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچائے. بعض اوقات یہ نہیں فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ کلام سے اس کے کلام اپنے کلام سے اپنی بات سے کوئی تکلیف نہ پہنچائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زبان نکال کے منہ چڑھا دیا کسی ایسے کر کے، تو یہ جو زبان نکال کے منہ چڑھائے تو زبان سے تکلیف ہوئی نا، الفاظ تو استعمال نہیں ہوئے، تو یہ چیز بھی اس میں آ گئی. یہ حضور کے کلام کی بلاغت ہے، ورنہ حضور فرماتے الفاظ سے تکلیف نہ پہنچائے تو یہ چیز اس میں نہ داخل ہوتی. یا ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ کے بارے میں یوں کہہ دیا، سوکن بھی تھی نا، تو یوں کہہ دیا کہ ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا، ان کا قد چھوٹا ہے، یہ کر کے اشارہ کیا. فرمایا عائشہ تمہارے اس عمل کو اگر سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو اگر میٹھا پانی وہ بھی کڑوا ہو جائے. تم بھی فرمائی اسی وقت یہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانا ہے، کسی کو چھوٹے قد کو کہہ دیا یوں کر کے تم ٹھیک نہیں ہو، ایسے کر کے ہاتھ سے اشارہ، زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، ہاتھ سے یوں کر دیا، تو یہ ہاتھ سے تکلیف ہوئی ہے نہیں ہوئی. تو کتنا کلام نبوت کی بلاغت ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، تو اور ہاتھ اور زبان سے تکلیف پہنچانے میں یہ بھی داخل ہے. زبان سے آپ نے کوئی الفاظ ایسے کہہ دیے کہ اس کو تکلیف پہنچی، یا زبان سے کوئی اشارہ کر دیا وہ بھی اس میں داخل ہو گیا، ہاتھ سے کوئی اشارہ کیا وہ بھی اس میں داخل ہو گیا، یا ہاتھ سے پٹائی لگائی اس کی، مارا اس کو، وہ بھی داخل ہو گیا. تمام صورتیں اس میں داخل ہو گئی. یہ کلام نبوت کی بلاغت ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام کی. تو یہ پانچ روایات ہیں حضور صلی اللہ تعالی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو حضرت حماد کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ ان پانچ حدیثوں پہ عمل کر لو، انشاءاللہ پورا دین تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، پورے دین پر عمل ہو جائے گا. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، پانچ حدیثیں ہیں، کوئی لمبی. اور یہ فرمایا میں نے 500,000 حدیثوں سے یہ پانچ حدیثیں نکالی ہیں. آپ سوچیں ذرا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا امام، انہوں نے 500,000 حدیثوں میں غور و فکر کیا اور یہ پانچ حدیثیں نکال کے ہمارے سامنے پیش کر دی. اب یعنی محنت ان کی، اور دیکھیں مفت میں ہمیں فائدہ مل رہا ہے، پھر بھی ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہمارا نقصان ہے. اس لیے بھائی، بس کوئی یہ لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے، پانچ حدیثیں ہیں، ان میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں اس پہ عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ سارا دین ہمارے لیے آسان فرما دیں گے. اور پانچ اعمال ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، پانچ منٹ ہے نا، ابھی پانچ منٹ ہے تقریباً، میں پانچ اعمال پیش کرتا ہوں. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے پیش کیے ہوئے پانچ اعمال ہیں. نمبر ایک، قرآن کی تجوید درست کر لیں. خواتین بھی آتی ہیں یہاں، مرد بھی آتے ہیں اس مجلس میں، خواتین بھی آتی ہیں. قرآن کی تجوید درست کریں بھائی، قرآن کی تجوید، یہ اس کا درست کرنا ہم سب پہ فرض ہے، سب پہ فرض ہے. حضرت والا فرماتے تھے کہ شاعر کا کلام اسی کے سامنے غلط پڑھو تو اس کے اوپر کیا گزرے گی، اس کے دل پہ کیا گزرے گی. میرا ہی کلام میرے سامنے غلط پڑھا جا رہا ہے، تو اللہ کے کلام کو جیسا چاہے ہم پڑھتے ہیں. تو قرآن کی تجوید درست کریں، اور یہ فرض عین ہے، فرض عین. اگر یہ صحیح نہ ہو تو ہماری نمازیں بھی درست نہیں ہیں. ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بھائی نماز تو پڑھ رہا ہے، نماز ہماری صحیح بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن کی تجوید ہی اگر صحیح نہیں تو بنیادی چیز ہی غلط ہے ہماری، تو نماز ہی صحیح نہیں ہو رہی. اس لیے بھائی تجوید کو درست، تجوید درست کیجیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی مستند قاری صاحب سے رابطہ قائم کریں، جو خواتین ہیں کوئی کسی مستند قاریہ سے رابطہ قائم کریں، ان کی خدمت میں جائیں اور ان سے تجوید سیکھیں، قرآن کی تجوید درست کریں. دوسری چیز وہ یہ ہے کہ دو حالتوں میں یعنی چلنے کے، ہاں دوسری چیز یہ ہے کہ مرد حضرات ہیں وہ داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی کا اہتمام رکھیں، تین طرف سے داڑھی کو یعنی دائیں گال سے بائیں گال اور تھوٹی کے نیچے سے تھوٹی کو ہٹا کر، تھوٹی کو شامل کر کے نہیں ہٹا کر، اس ایک مٹھی داڑھی رکھنا سنت ہے، اور اس سے کم کرنا حرام ہے، جائز نہیں. اس کی مقدار پر پہنچنے سے پہلے داڑھی کو کاٹنا حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے. چاروں ائمہ کے نزدیک حرام ہے، تو اس لیے تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھیں. اور داڑھی چونکہ ہمارے ہم کو خالی داڑھی رکھنی نہیں ہے، قبول بھی کروانی ہے اللہ میاں، تو جس کی داڑھی نہ ہو اس کے بارے میں حقارت نہ لائیں دل میں، اس کے بارے میں یہ سوچیں کہ شاید اس کا کوئی عمل ایسا ہو جو اللہ کو پسند ہو، جس کی وجہ سے اللہ اس کی مغفرت کر دیں، اور ہمارا کوئی عمل، ہم نے داڑھی تو رکھ لی مگر ہمارا کوئی عمل اللہ کو ناپسند ہو جس کی وجہ سے اللہ اس داڑھی کے ساتھ ہی ہمیں جہنم میں ڈال دیں، بالکل ممکن ہے. تو داڑھی کے قبول کروانے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ خالی داڑھی رکھنی نہیں ہے، داڑھی قبول بھی کروانی ہے اللہ سے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی جس کی داڑھی نہ ہو اس کی حقارت دل میں نہ لائیں، اس کے بارے میں یہ سوچیں شاید کوئی اس کا عمل ایسا ہو جو اللہ کو پسند ہو، ہمیں ہمارے سامنے وہ عمل نہ ہو، اللہ کو تو سب معلوم ہے، تو اس عمل کی وجہ سے کیا پتا اس کی مغفرت ہو جائے، اور کیا پتا ابھی اس وقت بھی بغیر داڑھی کے یہ ہم داڑھی والوں سے اچھا ہو اس عمل کی وجہ سے. تو بس یہ سوچیں، تب تک کہیں جا کے ہماری داڑھی اللہ کے یہاں قبول ہوگی، ورنہ یہ داڑھی مقبول نہیں ہے. اور مونچھیں بالکل یا تو صاف کر لیں، یہ اعلیٰ درجہ ہے، اور جس کو رکھنی ہو وہ یہ جو کنارہ ہے اوپر کا، اس سے اوپر اوپر تک، اوپر کے ہونٹ کا کنارہ جہاں سے ہونٹ کی سرخی شروع ہوتی ہے اس سے پہلے کنارہ ہے، اس سے اوپر اوپر تک اس کنارے پر بال نہ آئے، اس کنارے سے اوپر اوپر بال لیں، اس طرح مونچھیں رکھیں. اور عورتیں بھی داڑھی کا ثواب کما سکتی ہیں، حضرت والا فرماتے تھے اپنے شوہر کو داڑھی رکھوا دیں، بھائی کو رکھوا دیں، بیٹے کو، والد صاحب کو، یہ محرم رشتہ دار ہیں ان کو داڑھی رکھوا دیں تو ان کو بھی داڑھی کا ثواب مل جائے گا. اور حضرت فرماتے تھے مولوی صاحب کا 3 گھنٹے کا بیان ایک طرف داڑھی کے اوپر، اور اہلیہ صاحبہ کی یہ بات ایک طرف چائے پیش کرتے وقت، ناشتہ پیش کرتے وقت، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں حضور کی صورت ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا چہرہ ہو ہمارے یہاں، آپ داڑھی رکھ لیجیے. تو بس بیوی کی یہ جملہ مولوی صاحب، حضرت فرماتے ہیں مولوی صاحب کے 3 گھنٹے کے واس پر بھاری ہے. اور تیسرا عمل، دو حالتوں میں ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے اپنے لباس کو، چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں. اور عورتوں کے لیے ٹخنے کا ڈھانپنا واجب ہے، مردوں کے لیے دو حالتوں میں، چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں، ٹخنوں کا کھلا رہنا ضروری ہے، واجب ہے، اور واجب کا ترک کرنا حرام ہے. اور چوتھا اور پانچواں عمل یہ ہے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، نامحرم عورتوں سے اپنی نگاہ کو بچائیں، اور عورتیں اپنے نامحرم مردوں سے اپنی نگاہ کو بچائیں. اور شرعی پردہ بھی اس میں داخل ہے، شرعی پردہ، ماموں زاد بھائی، چچا زاد بھائی، بھوپھی زاد بہن، چچا زاد بہن، یہ تمام ان ذات بھائی اور ذات بہنوں سے پردہ کرنا واجب ہے، اور پھوپا سے اور خالو سے، ان سے بھی پردہ کرنا واجب ہے. خالو کو بھی چاہیے کہ جن بچوں کے وہ خالو ہیں ان سے پردہ کریں، تو یہ شرعی پردے کا اہتمام کریں. اور بھابھی سے، الحق و الموت، دیور تو موت ہے، موت، دیور تو موت ہے، بھابھی کے لیے فرمایا، دیور تو اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، موت سے کیسا گھبراتا ہے آدمی، تو بھابھی کو بھی دیور سے ایسے ہی دور رہنا چاہیے جیسے موت سے وحشت ہوتی ہے، یہ فرمایا، دیور موت ہے. اور پانچواں عمل یہ ہے کہ اپنے دل کی حفاظت کریں، دل کی بھی حفاظت کریں، گندے خیالات، برے خیالات، کسی کی حقارت کے خیالات، گناہ کے خیالات دل میں مت پکائیں، اور اگر آ جائے تو فوراً جلدی سے کسی جائز دلچسپ کام میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں. ان کو بھگانے کی کوشش نہ کریں، ان خیالات کو. ان کو بھگانے کا ایک طریقہ ہے صرف یہ کہ کسی جائز دلچسپ کام میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں جلدی سے، بس یہ خود ہی چلے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.